جیسا فرماتے ہیں، پہلا قاعدہ ان تعلم، القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. پہلا قاعدہ ہے کہ خوب جان لو کہ یقینا وہ کافر جن کے خلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور اس اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، یعنی اس اقرار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قول تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. اما یملک السمع والابصار، وہ جو مالک ہے سمع کا اور ابصار کا، سننے کا اور دیکھنے کا. ومن یخرج الحی من المیت، اور جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے. ومن یدبر الامر، اور جو تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ، یہ جو مشرک ہیں جن سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ کہیں گے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. فقل افلا تتقون، بس ان کو کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر تم تقوی قرار سے اختیار نہیں کرتے، متقی نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ پہلا قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ کہ مشرکین کفار جو جن کے خلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی اپنی زندگی میں، یہ سارے کے سارے مشرکین اللہ تعالیٰ پر اس اعتبار سے ایمان لے کے آ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اسے کہتے توحید ربوبیت، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ثبوت اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 31 میں. شیخ عبید حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قاعدہ جو ہے جس مصنف نے یہاں پہ بیان کیا ہے، ان میں کئی امور کا متضمن ہے. پہلی بات اس قاعدے میں کہ مشرکین کا اقرار جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے کہ وہ اقرار کرتے تھے توحید ربوبیت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اور توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں؟ خلق ہے، رزق ہے، تدبیر ہے، ملک ہے، زندگی اور موت دینا ہے، اور اس جیسے اور جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان افعال میں ایک سمجھنا ہے، جو توحید ربوبیت ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا جب وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے اس ایمان کو قبول کیا؟ وہ کیا اس دار میں داخل ہوئے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف قتال کیا اور ان کا خون اور ان کے مال کو حلال کر دیا. کوئی شخص کہتا ہے کیوں ایسا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توحید ربوبیت انبیاء کی دعوت ہی نہیں، کس نبی کی دعوت، کس رسول کی دعوت توحید ربوبیت تھی ہی نہیں. جو اصل نزاع تھا، جھگڑا تھا انبیاء کا، رسولوں کا اور ان کی امتوں کا، ان کی قوموں کا، وہ توحید الوہیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. قریش اور ان سے پہلے جو ہیں یہ شرک میں سے، انہوں نے انکار توحید الوہیت کا انکار کیا تھا، اور توحید الوہیت سے مراد توحید عبادت ہے، اور انہوں نے جنہوں نے انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، ان میں سے مشرکین عرب بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے یہ کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، یعنی ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اتنی معبودات ہمارے باپ دادوں کے، اور یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، صرف ایک سچے اللہ کی عبادت کرو، باقی جتنے سارے باطل معبودات ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے تھے ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے انکاری نہیں تھے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں، کہتے اللہ تعالیٰ واحد ربی ہے، لیکن واحد سچے معبود نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے اور غیر اللہ کا بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مانیں گے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی آج جماعتیں موجود ہیں دعوتی میدان میں، جو کلمہ توحید کا معنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، تو یہ وہی توحید ہے جس کا اقرار مشین عرب کر چکے تھے. یہ تو کون سی دعوت ہے؟ یہ جتنے بھی گروہ آج موجود ہیں اور اس دعوت کی بنیاد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں امت میں, تو ان کی کیا دعوت ہے یہ؟ اگر مشکلیں عرب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دائرہ سامع داخل نہ ہو سکے, جبکہ وہ اس پر ایمان لا چکے تھے, اس اقرار بھی کر چکے تھے, تو آپ کی دعوت کس چیز کے لیے ہے؟ یہ تو مشکل عرب بھی اس پر ایمان لے کے آئے تھے. تو جو چیز پہلے سے موجود ہے امت میں, مسلمانوں میں پہلے سے موجود ہے, بلکہ مشرقین میں بھی موجود ہے, تو اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت کو یعنی بنیاد بنانا. اور شیسا فرماتے ہیں دوسری تفسیر بھی موجود ہے آج کل کے زمانے میں, جو بعض دعوتی گروہ موجود ہیں جو دعوت کے کام سے منسلک, وہ کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے, اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ حاکمیت کی ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اور اگرچہ لوگوں میں شرک موجود ہے, کہتے ہیں نہیں شرک ہو مت میں اس کے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن توحید حاکمیت سب سے بنیادی بات ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کے تفسیر, سارے تفسیر جو ہیں کلمہ توحید کی باطل تفسیر ہیں. پہلے تفسیر کے اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں اللہ کے توحید عبادت کی طرف دعوت دی ہی نہیں, بلکہ انہوں نے دعوت توحید ربوبیت کی طرف, اور اس کا تو رد قرآن مجید کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے قرآن مجید کا رد ہو چکے, جیسے کہ سورۃ یونس 31 میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے. اور دوسری جو بات لازم آتی ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہیں جو کفر پر مر چکے تھے, وہ حقیقت کفر پر نہیں مر بلکہ توحید پر مر چکے ہیں, اس توحید پر تو وہ قائل تھے, اور ان کا قتل جو ہے ظلم تھا, یعنی آپ سلم پر ظلم کرتے ہوئے ان کو قتل کو ان کے خلاف جہاد کیا اور قتال کیا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم سے پاک ہے. اور امت کا اجماع ہے کہ سارے کے سارے جو مشرکین عرب تھے, جو شرک پر جن کی موت ہوئی, وہ سارے کے سارے کافر تھے, چاہے وہ تلوار کی سے مرے ہوں یا چاہے اپنے بستر پر مرے ہوں یا ان کو خود موت آئی ہو. اور دوسری تفسیر جو ہے جو محدث ہے, جس کے کوئی اصل نہیں نہ کتاب میں نہ سنت میں, وہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, لا حاکم الا اللہ. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نزاع اور اختلاف تھا رسولوں کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جن کی طرف ان کو مبعوث فرمایا گیا, وہ توحید الوہیت میں تھا نہ کہ ربوبیت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنی بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے بھی امتوں کے ساتھ یہی نزاع اور یہی اختلاف تھا, اور اس کی دلیل میں سے بہت سارے دلائلوں میں سے یہ دلیل ہے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور یقین ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے یا لا حاکم الا اللہ؟ کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت عبادت کا اجتناب کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, ان میں سے بعض اللہ ہدایت دے دی, وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن پر جو گمراہی ہے وہ حق ہو چکی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, بس زمین پر سیر کر کے چلو, دیکھو کہ جھٹلانے والوں کی کیا عاقبت تھی, یعنی کس اللہ تعالیٰ ان کو پکڑا ہے, کس طریقے سے عذاب میں مبتلا ہوئے. تیسری بات جو اس پہلے قاعدے میں شخص فرماتے ہیں, دلیل ہے کہ وہ اقرار کر چکے تھے توحید ربوبیت پر, اور اس سے دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اور سورۃ یونس کے اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی ہے, اور اس میں جو شاہد ہے کہ ان کا جو جواب ہے صحیح ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ جواب تو ٹھیک ہے, فسیقولون اللہ, جواب تو ٹھیک ہے کہ کون پیدا کرتا ہے, کون رزق دیتا ہے, کون تدبیر کرتا ہے, زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے, سبحان اللہ. تو جواب کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ, مشرکین جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, اس کے کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں اسے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ذرا آخری جملے پر غور کریں ذرا, فقل افلا تتقون, اس کا معنی یہ ہے یعنی اس کے باوجود کہ تم شرک پر اصرار کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کا انکار کرتے ہو, کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اور توحید الوہیت کا بھی اقرار کرتے نہیں ہو جیسے کہ توحید ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو؟ اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے اور واقعی تمہارا ایمان جو ہے توحید ربوبیت پر صحیح ہوتا, تو یقین توحید الوہیت پہ بھی تمہارا ایمان ویسے ہوتا جیسے کہ ربوبیت پر ایمان تھا. تو حقیقتاً یہ جواب تمہارا سچا ہے کہ اللہ کیسے کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی رازق, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, لیکن اگر یقین یہ بات تمہاری سچی ہوتی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو, تو توحید الوہیت پر بھی تمہارا ویسے ایمان ہوتا جیسے کہ توحید ربوبیت پر تمہارا ایمان ہے. اور اس طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کئی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل افلا تذكرون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو کچھ زمین میں ہے، زمین جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اگر تم جانتے ہو، کیا جواب دے دیں، جانتے تو ہیں، سیقولون اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ زمین پر ہے چاہے درند ہے، پرند ہے، درخت ہے، پتھر ہے، انس ہے، جن ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، جو کچھ زمین پہ موجود ہے، کیوں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں زمین پر آتے ہیں، انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جو کچھ زمین پر موجود ہے، زمین ساری کی ساری زمین اور جو کچھ اس میں موجود ہے، کون مالک ہے، مشرکین کیا جواب دیتے ہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افلا تذکرون، تو کیا پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو، یار تمہارا ایمان کیسا ادھورا ایمان ہے، کیا عجیب سا تمہارا ایمان ہے، جس چیز کا اقرار کرنے اس کا انکار کر چکے ہو، اور جو فطرتاً پہلے سے موجود ہے اس پہ اقرار کرنے کے کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ تو اصل نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، کون سی نصیحت، کیوں بات سمجھتے نہیں ہو، اصل موعظہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود ماننا ہے۔ اور اس طریقے سے شیخ صفن اور بھی آیات کا ذکر کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے، اور مشکین عرب توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے تھے، اور اس ایمان سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یعنی یہ صرف قاعدہ جو ہے صرف مشکین عرب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان سے پہلوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے بعد والوں کے لیے تا قیامت، اللہ تعالیٰ قوانین میں یہ قواعد ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31 کی آیت کریمہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے، ان سے پہلوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمے کا معنی کہتا ہے لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ، اور عبادت میں شرک کرتا ہے، اللہ کے مجھے بتائیں ابو جہل ابو لہب کے اقرار میں اور ان کے اقرار میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے؟ یہ پہلا قاعدہ ہے، اور انشاءاللہ کے درس میں دوسرا قاعدہ بیان کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بھائیوں کی طرف سے کچھ سوال آئے ہیں، میں مختصر سے ان کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان قریب ہے، اور رمضان کے تعلق سے ہمارے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم 8 رکعت قیام اللیل پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، اور جب آخری 10 راتیں ہوتی ہیں رمضان میں تو عمومی طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہم قیام نہیں پڑھتے، یعنی تراویح نہیں پڑھتے، بلکہ رات کے 2 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں قیام کی، اور سحور تک یعنی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بعض بھائیوں نے اس یعنی اعتراض کیا ہے اور یہ کہا کہ عشاء والی نماز جو ہے وہی کافی ہے، وہی ہم پڑھتے ہیں، تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں صلاۃ التراویح یا صلاۃ القیام یا صلاۃ اللیل، تین مختلف نام ہیں ایک نماز کے، رمضان مبارک میں کا لفظ غلط ہے، سبق لسانی ہوئی ہے، رمضان مبارک میں جو عشاء کی نماز کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ صلاۃ اللیل میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور تراویح کا لفظ جو ہے یہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور باقی قیام اور صلاۃ اللیل جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز جو ہے وہ 2-2 رکعت ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کو خدشہ ہو کہ فجر ہو جائے تو 1 رکعت سے اپنی نماز کو ختم کر دے، یعنی وتر کی ایک وتر رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے، 11 رکعت مستحب ہے، 11 سے زیادہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہی سنت ہے اور یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ تو کیا پہلے 20 راتوں میں اگر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لی جائے، اور آخری 10 راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح نہ پڑھی جائے، اور ایک ہی دفعہ رات کے یعنی 2 بجے پڑھی جائے اور سحور تک پڑھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صلات المثنى مثنى کی حدیث عام ہے، اگر شاید کو خاص کر دیتی ہے آٹھ رکعت والی روایت، لیکن اس کی ممانعت بھی کوئی نہیں ہے اگر کوئی شخص پوری رات پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جب گیارہ رکعت تین راتیں پڑھی تھیں با جماعت صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک روایت میں آیا ہے، سیدنا مدر کی روایت میں آیا ہے، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا، یعنی سحری ہم سے چھوٹ جائے گی اس زمانے میں، یعنی آٹھ رکعت تھیں، اور آپ دیکھیں عشاء کے بعد سے لے کے وہ فجر سے یعنی سحری سے پہلے تک، تو اگر سنت پہ عمل کرنا ہے شیخ بعثیم فرماتے تو پوری کریں، اگر ایسا کریں عشاء سے لے کے سحرات پڑھیں تو ایسا کریں، اور میرا خیال ہے آج کے دور میں بہت مشکل ہے، اور امریکہ میں تو ویسے بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ مشکل ہے، تو میں ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں یہ بات اختلاف کے باعث نہیں بننی چاہیے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، اگر آپ کے لیے آسانی یہ ہے اور ساتھ اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد پڑھیں اور اسی پہ جاری رہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ دس راتوں میں اور جو کہ فضیلت کی راتیں ہیں کوئی شک نہیں ہے، اور آخری پہر کی رات جو ہوئی وہ پہلے پہر سے زیادہ بہتر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور پھر مغفرت کے لیے اور جو بھی یعنی حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، کوئی ہوئے استغفار کو اس کے استغفار کو کوئی ہے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، تو یہ جو وقت ہے جو دوسرا یعنی بعد والا وقت ہے رات کے تیسرے پہر والا آخری پہر والا وہ پہلے سے بہتر ہے، یعنی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ یہاں پہ بھی دیکھیں سعودی عرب میں ہمارے مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چار رکعت عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور باقی چار رکعت جو ہے وہ پھر رات کو قیام کے نام سے آخری دس راتوں میں پڑھا جاتا ہے، چاہے آپ اس طریقے سے پڑھیں چاہے آپ ویسے پڑھیں جیسے پہلے پڑھتے تھے، دونوں میں کوئی حرج نہیں، ممانعت ہے نہیں اس کی، کیوں کیونکہ عموم میں یہ شامل ہے، اگر آپ پہلے پوری رات پڑھیں جائز ہے، آدھی رات پڑھیں جائز ہے، آخری آدھی رات پڑھیں جائز ہے، آدھی پہلے آدھی بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے قیام ثابت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں قیام کی نماز میں، تو بعض بھائیوں کے یہ اعتراض کیا یا اسے ناپسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں کہ پورے قرآن مجید کا ختم کیا جائے تراویح میں، یہ بات درست ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کو ختم کرنا چاہیے رمضان میں، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو اس کی فضیلت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن یہ کہنا کہ لازمی ہے تراویح کے لیے کہ قرآن کا ختم کرنا ہو اس کے بغیر تراویح نامکمل ہے تراویح نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس میں میرا خیال اختلاف کی بات ہی نہیں، آپ بھائیوں کو اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ ساتھی وہاں پہ عزم والے ہیں اور وہ آٹھ رکعت میں روزانہ جو ہے آٹھ رکعت پڑھتے ہیں اور پورا قرآن کا ختم کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس پر آپ کا اتفاق ہونا چاہیے، یہ کوئی اختلاف کی یعنی وجہ نہیں بننی چاہیے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے ہمارے لیے اور کوئی ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے، بہتر اگر ہو سکے تو علمائے فرماتے ہیں اگر نمازیوں کا اتفاق ہو جائے ہم نے ختم کرنا ہے اور وہ عزم بھی رکھتے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ جی
ڈیوٹی پہ پہنچنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے، ایسی صورت میں اور پہنچنے تک فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، گاڑی جو ہے نا ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے؟
دیکھ یہ سوال ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے گاڑی آ جاتی ہے لینے کے لیے ہمیں کام پہ جانے کے لیے، اور پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اور راستے میں نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہم گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ اگر ڈرائیور کو کہیں اور صرف پانچ منٹ کے لیے گاڑی راستے میں روک دیں اور آپ بھی نماز پڑھ لیں اور بھائیوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ہیں کہہ دیں، ریکویسٹ کریں آپ کمپنی سے، اور نماز صحیح ٹائم پہ پڑھیں وقت پہ پڑھیں، اور اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے تو ایسی جگہ پہ کام کرنے درست نہیں ہے جس میں نماز آپ کی چھوٹ جاتے، فرض نماز جو ہے آپ ریکویسٹ بھیجیں ان کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا حق ہے، اور گاڑی جو ہے صرف پانچ منٹ کے لیے آپ روک دیں، ہم صرف فرض آپ پڑھ لیں، سنت جو ہے آپ بعد میں پڑھ لیں، سنت میں قضا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان ہو جائے اذان کے بعد جو ہے اگر آپ وقت ملتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اذان سے پہلے گاڑی آ جاتی تو وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر قضا روزانہ یہی روٹین ہے اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت سفید لباس شادی کے بعد نہیں پہن سکتی؟ غلط ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ سفید لباس پہنے، وہ رنگین لباس پہنے شادی کے بعد، اس کی مرضی جو بھی پہنے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.